الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24 سے 38 تک کی آیات ہیں، یعنی سورہ محمد کی آخری آیات 24 سے لے کر 38 تک، جنہیں اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا ہے. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ اپنی پشت پر مرتد ہو گئے یعنی پھر گئے جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی، تو شیطان نے ان کے کاموں کو مزین بنایا اور ان کو طرح طرح کی مہلت دی. یہ اس وجہ سے کہ یہ منافق یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی نازل کردہ آیات کو ناپسند کرتے ہیں کہ ہم کچھ معاملات میں تمہاری اطاعت کریں گے، اور حال یہ ہے کہ اللہ ان کے مشوروں کو خوب جانتا ہے. تو کیا حال ہوگا جب فرشتے موت، جب فرشتے جان نکالیں گے اور ان کے چہروں کو اور ان کی پشتوں کو مار رہے ہوں گے. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی ایسے کاموں کی جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا، اور ان لوگوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا، تو اللہ تعالی نے ان کے اعمال کو غارت کر دیا. کیا خیال کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے کہ اللہ تعالی ان کا کینہ باہر نہیں نکالے گا؟ اگر ہم چاہتے اے نبی تو ہم آپ کو وہ لوگ دکھا دیتے اور آپ چہروں سے ان کو پہچان لیتے، لیکن آپ ان کو پہچان لیں گے گفتگو کے لہجے سے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے. اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، اور تمہاری خبریں واضح ہو جائیں. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی، یہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ختم کر دے گا. اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو خراب مت کیا کرو. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور پھر اسی پر مر گئے اور وہ کافر تھے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا. تو اے مسلمانوں، تم بزدل مت بنو اور صلح کی طرف دوسروں کو دعوت مت دو، تم ہی سربلند ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو ضائع نہیں کرے گا. یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا، اور تمہارے اموال کا تم سے نہیں مانگتا. اور اگر اللہ تم سے تمہارے اموال مانگے اور بہت زیادہ مانگے تو تم بخل کرو گے اور اپنا کھوٹ ظاہر کر دو گے. خبردار، تم ہی وہ لوگ ہو کہ جنہیں دعوت دی جا رہی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، لیکن تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ بخل کرتا ہے اپنی ہی ذات سے. اللہ تو بے نیاز ہے، تم ہی لوگ محتاج ہو. اور اگر تم منہ پھیر لوگے تو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا کہ ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ اور دوسری قوم ہوگی، اور وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جنہیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اس کی جو پہلی آیت ہے وہ پچھلی مجلس میں، آخری مجلس میں بھی تلاوت کی گئی تھی کہ کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی کہ مقصد یہ ہے کہ جو آدمی گمراہ ہوتا ہے اور دین کے علم سے محروم ہوتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتا. جب وہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر کفل لگ جاتا ہے، دل میں تالا لگ جاتا ہے، پھر اچھی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی. اور یہ وہی مضمون ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ان القلوب لتصدع وجلاء ذکر اللہ، کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے اور دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. کہ یہ دل جو ہے ان کو زنگ لگ جاتا ہے، ان میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کو جو زنگ کو دور کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ذکر اللہ کی پھر بہت ساری صورتیں ہیں، آپ سبحان اللہ پڑھیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، درود شریف، استغفار، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے ذکر ہیں. لیکن تمام اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر کون سا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. تمام اذکار میں سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اس لیے حالانکہ ایک میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تو مراد یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جتنے اذکار ہیں ان میں سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے. لیکن ان سب سے بھی، لا الہ الا اللہ سے بھی بڑھ کر جو ذکر ہے وہ ہے تلاوت قرآن. لا الہ الا اللہ پر تو ایمان موقوف ہے، لیکن آدمی نے جب ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہہ دیا، مسلمان ہو گیا، اب اس کے بعد جو لا الہ الا اللہ کہتا رہے گا وہ مستحب ہے، اور مستحب اذکار میں سب سے افضل جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اور ابھی ہمارے شیخ حضرت نواب قیصر صاحب مدظ اللہم العالی ایک بات فرما رہے تھے، اور وہ بات بھی بڑے کام کی ہے. فرمایا کہ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے بہت سارے لوگوں کو بیعت کیا، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور ان کے مریدوں کی بہت بڑی تعداد تھی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب، حضرت مولانا خیر محمد صاحب، حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی، حضرت مولانا سید سلیمان ندوی، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب. اتنے بڑے بڑے نام ہیں کہ ہر نام جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ان سب کی جو تربیت کی ہے وہ کس نے کی ہے؟ حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے. تو حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ آخر میں فرماتے تھے کہ اب میرا رجحان یہ ہے کہ لوگوں کو ذکر اللہ کی جو مختلف طریقے ہیں اس کے بجائے تلاوت قرآن پر لانا چاہیے. اور فرمایا کہ یہی طریقہ تھا صوفیاء متقدمین کا. جو صوفیاء متاخرین ہیں، بعد کے صوفیاء، انہوں نے تو ذکر کے مختلف طریقے تجویز کیے، لا الہ الا اللہ الا اللہ، اور اللہ 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 اللہ، یہ مختلف طریقے ہیں جو صوفیاء متاخرین نے تجویز کیے تاکہ دل سے زنگ دور ہو. یہ سب طریقے ہیں تاکہ جو دل زنگ آلودہ ہے، دلوں میں کھوٹ لگا ہوا ہے، وہ دور ہو. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اور صحابہ کا تزکیہ کیا، ان کو کفر سے نکال کر ایمان میں داخل کیا، اور جناب ان کی ساری برائیاں چھوڑائیں، اور ان کو دنیا کے مقدس ترین انسان بنا دیا. دنیا کے مقدس ترین انسان انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد اگر ہیں تو کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو یہ جو تزکیہ کیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب تربیت فرمائی ہے صحابہ کی، اس کی بنیاد تھی تلاوت قرآن، اس کی بنیاد تھی تلاوت قرآن. اس لیے اگر کسی آدمی کو اللہ کے راستے پر چلنے کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو تھامے. نمبر ایک تلاوت قرآن، اور نمبر دو اس پہ غور و فکر. لیکن جیسے کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں کہ تلاوت قرآن کا وقت علیحدہ ہونا چاہیے، اور غور و فکر اور تفسیر پڑھنے کا وقت علیحدہ ہونا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ تفسیر میں محو ہو کر آپ تلاوت چھوڑ بیٹھو گے. اب یہ طریقہ غلط ہے. تلاوت اپنی جگہ ہے اور غور و فکر اپنی جگہ ہے. تو صبح کا ایک وقت ہونا چاہیے کہ آدمی ایک پارہ تلاوت کرے تاکہ ایک مہینے کے اندر قرآن مجید پورا ہو سکے، اور شام کے وقت میں، رات کے وقت میں کچھ مطالعہ تفسیر کا ہونا چاہیے تاکہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر ہو سکے. اور حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ اس قرآن مجید پر بہت ہی وہ فرماتے تھے، توجہ دیتے تھے، اور اپنے مریدوں کو اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے. اور آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو جامع اشرفیہ کے بانی ہیں، اور بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں ایک مرتبہ فرمایا کہ جب مفتی محمد حسن، وہ مفتی نہیں فرمایا، جب مولوی محمد حسن، یہ فرمایا کہ جب مولوی محمد حسن خانقاہ میں آ جاتے ہیں تو خانقاہ میں ہر طرف نور ہی نور محسوس ہوتا ہے. پیر اپنے مرید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مولوی محمد حسن جب خانقاہ میں آ جاتے ہیں تو خانقاہ میں نور ہی نور محسوس ہوتا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ پیر کا کیا مقام ہوگا. لیکن مقام کیسے ملا؟ اب سن لیجئے اس کو. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجئے. حضرت نے فرمایا کہ بھئی آپ نے دورہ کہاں کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں اہل حدیث عالم کے ہاں کیا ہے. کہا کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک دورہ آپ یہ دیوبند بھی جا کر کیجئے تاکہ دونوں پہلو آپ کے سامنے آ جائیں. اب حکم مان لیا, اب دورہ کرنے ایک سال کا دورہ کیا, ایک سال دوبارہ جا کر, حالانکہ استاد تھے کتابیں پڑھا رہے تھے, پھر جا کر دورہ کیا دیوبند میں. پھر آئے اور کہا کہ حضرت میں دورہ کرایا ہوں, اب آپ مجھے بیعت فرما لیجئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اچھا قرآن مجید سناؤ. اب جو قرآن مجید سنایا تو اس میں غلطیاں تھیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی اس طرح تو میں بیعت نہیں کرتا, پہلے قرآن مجید ٹھیک کر کے آؤ. جب تک تمہارا قرآن مجید ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک بیعت نہیں کروں گا. چنانچہ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر تشریف لے گئے اور جا کر جناب قرآن مجید ٹھیک کیا قاری صاحب سے, اور قاری صاحب سے اچھی طریقے سے جب قرآن مجید ٹھیک ہو گیا تو پھر آئے اور کہا کہ حضرت اب قرآن مجید سن لیجئے, الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے. حضرت نے قرآن مجید سنا اور فرمایا کہ الحمدللہ ٹھیک ہو گیا ہے. فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری دو بیویاں ہیں. کہا جی ہاں دو بیویاں ہیں. فرمایا کہ تم ان کے درمیان انصاف کرتے ہو؟ کہا انصاف کرتا ہوں. فرمایا دونوں سے لکھوا کے لاؤ کہ یہ میرے شوہر, ہم دونوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں. اب بتاؤ بیویوں سے لکھوانا آسان ہے مالی صاحب, بیویاں شوہر کے حق میں کہاں لکھ دیں گی. لیکن حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاص دیکھیے اور اللہ کے لیے اللہ کی طلب کہ کسی طرح رب مل جائے. ایک سال کا دورہ کیا, پھر اس کے بعد قرآن مجید ٹھیک کیا, پھر اپنی دونوں بیویوں کے پاس گئے اور کہا جی شیخ نے کہا ہے کہ لکھ کر دو کہ تم دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کرتے ہو. انہوں نے پھر لکھ کر دیا کہ ہاں واقعی ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شوہر صاحب جو ہیں ہمارے حقوق ادا کرتے ہیں اور ہم دونوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے اب میں تمہیں بیعت کرتا ہوں. تین سال لگے ہیں اس کے اندر, تین سال کے بعد پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کیا. اور ایک مرتبہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو عاشق تھے بہت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے, بہت عاشق تھے. فرمایا کہ حضرت ایک بات دل میں آئی ہے, چپ رہتے تھے اتفاق سے بول پڑے, جوش آ گیا نا بول پڑے. کہا کہ حضرت مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اب الفاظ میں بھول گیا کیا تھے, حاصل یہ تھا کہ اگر اللہ تعالی مجھے یہ وہ دیں کہ بھئی جنت میں چلے جاؤ اور حضرت تھانوی رم نہیں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ اگر لاکھوں سال میں سجدے میں پڑا رہوں اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا اور میرا دین درست ہو گیا تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ فرمایا اگر میں لاکھوں سال سجدے میں پڑا رہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا اور میرے دین کی فہم درست ہو گئی تو میں شکر ادا نہیں کر سکتا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ لکھ رہے تھے خطوں کا جواب, تو رک گئے اور فرمایا ہاں آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے. فرمایا ہاں آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے. تو یہ محنت ہوتی تھی دین کے راستے میں, تو اتنی محنت کی. پھر اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی محمد حسن جب خانقاہ میں آ جاتے ہیں تو چاروں طرف نور ہی نور محسوس ہوتا ہے. تو دین کی بنیاد کس پر ہے؟ قرآن پر. دین کی بنیاد ہے قرآن پر. آج کل ہم لوگوں نے قرآن مجید کو کافی حد تک چھوڑ رکھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. رسول کہیں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے, یا ان کے دلوں پر کفر پڑے ہوئے ہیں. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہیں کرتا تو دل میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے, پھر دل پر کفر لگ جاتا ہے. اور دل پر تالا لگنے کا مطلب, کفر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر حق بات بھی صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, اپنی زندگی میں ہم اخبار بھی پڑھتے ہیں, رسالے بھی دیکھتے ہیں, ٹی وی بھی دیکھتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ الا بلا دیکھتے ہیں, لیکن اللہ کا کلام نہیں پڑھتے. یہ اپنی حالت کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے, اور اپنے زندگی کا کچھ وقت جو ہے وہ تلاوت کے لیے اور کچھ وقت جو ہے وہ قرآن مجید میں غور و فکر کے لیے نکالنا چاہیے. صبح کا آدھا گھنٹہ تلاوت کے لیے اور شام کا آدھا گھنٹہ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کے لیے تاکہ ہمارے دلوں کے اوپر کفل نہ لگے. کیا یہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر کفل پڑے ہوئے ہیں؟ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بے شک وہ لوگ جو اپنے پشت پر پھر گئے جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی تو شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا. وَأَمْلَى لَهُمْ اور ان کو دور دور کے وعدے کیے. شیطان جو ہے وہ انسان کا راستہ بھٹکاتا ہے اور توبہ میں تاخیر کرتا چلا جاتا ہے. شیطان کہتا ہے ابھی تو تم جوان ہو, جوانی میں کیا توبہ کرنا. پھر کہتا ہے ابھی ذرا بچے ایسے ہو جائیں پھر توبہ کر لیں گے. پھر سوچتا ہے ذرا بچوں کی شادی ہو جائے پھر توبہ کر لیں گے. اسی میں ملک الموت آ جاتے ہیں اور روح قبض ہو جاتی ہے اور آدمی جو ہے بغیر توبہ کے اور بغیر اپنی اصلاح کیے چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کا اور منافقوں کا حال ذکر کیا کہ یہ جو ہدایت ظاہر ہونے کے باوجود انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی, اس کی وجہ کیا ہے؟ الشیطان سول لہم واملا لہم, شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے, ان کے لیے دنیا کے کاموں کو مزین کر دیا ہے. واملا لہم اور ان کو دور کی سجھائی ہے, ان کو دور کی. انسان سوچتا ہے پہلے یوں کروں گا پھر یوں کروں گا پھر یوں کروں گا اور پھر یوں کروں گا اور اتنے لمبے سوچ خیالات ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہوا تا کچھ نہیں. ٹائیں ٹائیں فش, روح نکل جاتی ہے, لاش ہو جاتی ہے, قبر میں ڈال دی جاتی ہے, سارے منصوبے بھرے رہ جاتے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ انسان کے لیے اس کے برے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. وہ املا لہم اور اس کو دور کی امیدیں دلاتا ہے کہ یوں ہو جائے گا یوں ہو جائے گا, حالانکہ ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں. اسی کو ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ وہ بات فرماتے تھے, بڑی کام کی بات ہے. اور اگر وہ آدمی پلے باندھ لے تو شاید آدمی کی دنیا درست ہو, دنیا اور آخر سب درست ہو جائے. فرماتے تھے ماضی کا غم نہ کرو, مستقبل کی فکر نہ کرو, حال پہ نظر رکھو. ماضی کا غم نہ کرو, مستقبل کی فکر نہ کرو, حال پہ نظر رکھو. اب ماضی میں سوچتے رہے ہائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ماضی تو آ نہیں سکتا, جو گیا سو گیا. اب ماضی کا غم کرنے سے کیا فائدہ؟ ماضی کا غم نہ کرو, مستقبل کی فکر نہ کرو کہ 10 سال بعد کیا ہوگا, 20 سال بعد کیا ہوگا. اب 20 سال بعد کیا ہوگا؟ اول تو 20 سال تک جناب زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے اس کی کون گارنٹی دے سکتا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو, آپ جو آج یہاں بیٹھ کر آج کے حالات میں 20 سال کے بعد کے بارے میں سوچ رہے ہو تو کیا آپ کو یقین ہے کہ 20 سال کے بعد یہ حالات ہوں گے؟ ہر 3 سال کے بعد حالات اتنے بدل جاتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں کہ آدمی حیران ہوتا ہے, یا اللہ میں کون سی نئی دنیا میں آ گیا. آپ آج بیٹھ کر 10 سال آگے کی ایک بات سوچ رہے ہو اور حالات آپ کے آج کے ہیں, سوچ رہے ہو آپ 10 سال کے بعد. حالانکہ 10 سال بعد آپ جہاں ہوگے جس حال میں ہوگے اس حالت کو آج آپ سوچ ہی نہیں سکتے. اب نتیجہ کیا ہے کہ اگر آپ ماضی کے خیالات میں مگن رہو گے یا مستقبل کو سوچتے رہو گے تو ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ گے. آدمی کو نہ ماضی کا غم کرنا چاہیے نہ مستقبل کی فکر کرنی چاہیے, یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت میں کیا کر سکتا ہوں, بس جو کرنا ہے وہ ابھی کرو. اسی کو کہتے ہیں ابھی ورنہ کبھی نہیں. اردو میں مثل مشہور ہے, ابھی ورنہ کبھی نہیں. جو کام کرنا ہے ابھی کرو, یہ کل پرسوں کل تو کبھی آتی نہیں, کل جب آئے گی تو وہ کل نہیں ہوگی بلکہ آج ہوگی, تو پھر کل پھر کل ہو جائے گی. اس لیے جو کام کرنا ہے ابھی انسان کرے, اور توبہ کرنی ہے, دین کا کام کرنا ہے, دنیا کا کام کرنا ہے, کسی کو حق دینا ہے, کچھ کام نمٹانا ہے, وہ فوری طور پر نمٹانا چاہیے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا کہ جناب وہ دن بھر میں سوچتے تھے آج رات تک میرے پاس کیا کا کام ہے, وہ کام میں نمٹاؤں. صبح آؤں گا دفتر میں نہیں کہ پتا کہ صبح دکان پہ دوبارہ آؤں گا یا نہیں آؤں گا. اور میں نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ وہ رات کو دکان پہ جیسے جانے سے پہلے لکھ کے جاتے تھے کہ یہ دینا ہے یہ لینا ہے, یہ خیال کر کے کہ میں تو جا رہا ہوں کام نمٹا کے, لیکن کچھ رہ گئے ہیں, پتہ نہیں صبح کو میں آ سکوں نہ آ سکوں. نہیں آؤں گا تو جو دوسرا آدمی آئے گا اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب فکر آخرت پیدا ہوتی ہے تو آدمی سست نہیں ہوتا بلکہ چست ہو جاتا ہے. اگر صحیح معنی میں فکر آخرت ہو تو فکر آخرت سے سستی نہیں آتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو آدمی فکر آخرت میں ہوگا وہ دنیا کے کام چھوڑ دے گا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اگر صحیح پیر کے پاس جائے گا, صحیح شیخ کے پاس جائے گا اور فکر آخرت اس کو پیدا ہوگی تو اس کا کام جو ہے وہ سست نہیں ہوگا بلکہ اور چست ہو جائے گا. وہ کام کو کل پہ ٹال ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کل نہیں آئے گی. جو کام کرنا ہے مجھے آج کرنا ہے, شام تک کرنا ہے, نمٹانا ہے اس کو, اس کے بعد سونا ہے. یہ کام کے اندر تیزی پیدا ہو جاتی ہے, مگر یہ سب ہوتی ہے جب فکر آخرت ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق درست. شیطان کیا کرتا ہے, سب والا لہم معاملہ لہم, وہ کاموں کو مزین کرتا ہے اور ان کو دور دور کی سجاتا ہے, ایسی دور دور کی کہ جو ہونا ہوا نہ کچھ نہیں ہے. سوچ سوچ کے آدمی خوش ہوتا رہتا ہے اور گناہوں میں مست ہو جاتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو منافق ہیں یہ یہودیوں سے جا کر ساز باز کرتے ہیں. ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ, کہ یہ منافق یہودیوں کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں, اور یہودی وہ ہیں جو اللہ کی آیات کے نازل کرنے کو ناپسند کرتے ہیں, کہ سنطیعکم فی بعض الامر, کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے. واللہ یعلم اسرارہم, اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو اور ان کے مشوروں کو خوب جانتا ہے. یہ اشارہ ہے غزوہ احد اور خیبر وغیرہ کی طرف, کہ جب مشرکین حملہ آور ہوئے مدینہ منورہ پر, یہودی جو تھے وہ چپکے چپکے ان کو کمک پہنچاتے تھے اور ان کے ساتھ ساز باز کرتے تھے, اس کا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ذکر کیا. تو اللہ تعالی ان کے سب مشوروں کو اور رازوں کو جانتا ہے. آگے فرما فکیف اذا توفتہم الملائکہ, کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے. یضربون وجوہہم وادبارہم, اور مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کی دبر پر, مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر اور ان کے دبر پر. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کافر کی جان نکالی جاتی ہے, منافق کی جان نکالی جاتی ہے, اس وقت میں عذاب شروع ہو جاتا ہے. اور احادیث میں بھی یہ مضمون آتا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں بڑے خوفناک اور دہشت والی شکل والے ہوتے ہیں, گروز ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہی پٹائی شروع کر دیتے ہیں, اور وہ روح جو ہے وہ نکلتی نہیں ہے, اس کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے. وہ نہیں نکلنا چاہتی کیونکہ آگے اللہ کا عذاب دیکھ رہی ہوتی ہے, تو اس کو بہت ہی خوفناک سے کھینچ کر اس کو نکالا جاتا ہے. اور مومن کی جو روح ہے وہ آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے, کیونکہ فرشتے آ کر کہتے ہیں ارجعی الی ربک راضیتم مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو یہاں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو کی جان نکالیں گے, یضربون وجوہہم وادبارہم, اور ان کے چہروں کو مار رہے ہوں گے اور ان کے دبر کو مار رہے ہوں گے. چہرہ اور دبر, چہرہ تو چہرہ کہتے ہیں, دبر کہتے ہیں پخانے کی جگہ کو اور کولوں کو. اور ہمارے استاد تھے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب قدس اللہ وسلم, شاید آپ نے نام سنا ہو, بڑے شیخ الحدیث تھے. تو ہم نے ان سے عجیب بات سنی, فرمایا کہ جو قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ یضربون وجوہہم وادبارہم, ان کے چہروں کو اور ان کے دبر کو مار رہے ہوں گے. ویسے بھی مجرموں کو جب مارا جاتا ہے تو الٹا لٹا کے اور کولوں پہ مارا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ ان کے چہروں پر دبر پر ماریں گے. فرمایا اشارہ اس بات کی طرف کہ جو چیز ان کے دبر سے نکلتی تھی اور جو چیز ان کے منہ سے نکلتی تھی, خباثت اور نجاست میں بالکل ایک جیسی ہوتی تھی. جو چیز ان کے دبر سے نکلتی تھی اور جو چیز ان کے منہ سے نکلتی تھی, وہ نجاست میں, گندگی میں, بدبو میں اور خباثت میں بالکل ایک جیسی ہوتی تھی. اب پخانہ نکلتا ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی اپنا پخانہ تو دھو لے خود, لیکن جناب دوسرے کا پخانے کس قدر کراہیت آتی ہے, گوارا نہیں کرتا دیکھنے کو. تو اشارہ اس بات کی طرف کہ جو گندگی نیچے سے نکلتی ہے وہ, اور منہ سے جو نکلتی ہے وہ برابر ہے. چنانچہ اس کی ایک اور تفسیر حدیث میں آئی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کذب العبد, کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کا فرشتہ ہے اس کی بدبو کی وجہ سے ایک میل دور چلا جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی ریح بدبودار خارج ہو آدمی کے لیے بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح منہ سے جب جھوٹ نکلتا ہے, گالی نکلتی ہے, خراب کلمہ نکلتا ہے, کفر کا کلمہ نکلتا ہے, شرک والا کلمہ نکلتا ہے, جھوٹ نکلتا ہے, دل آزاری والا کلمہ نکلتا ہے, وہ بھی ایسے ہی بدبودار ہوتا ہے. اتنی بات ہے کہ اس کی بدبو محسوس ہوتی ہے, اور دوسرا جو منہ سے نکل رہا ہے اس کی بدبو ہمیں محسوس نہیں ہوتی, لیکن فرشتے محسوس کرتے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے, رحمت کا فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو منافق اور کافر ہیں ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ماریں گے ان کے چہروں پر ان کی پشت پر. یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی ان کاموں کی جنہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کو ناپسند کیا, تو اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے اعمال کو بیکار کر دیا. آگے فرمایا کہ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کے اس کینے کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یہ جو منافق تھے, آپ کو معلوم ہے منافق کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھنے میں مسلمان لیکن اندر سے کافروں کے ساتھ, دیکھنے میں مسلمان نام بھی مسلمانوں والا لیکن اندر سے کافر. تو منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ ان کا کینہ نہیں نکالے گا؟ اور فرما ولو نشاء لاریناکہم, اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم وہ منافق آپ کو دکھا دیں, فلا عرفتہم بسیماہم, اور آپ چہروں سے ان کو پہچان لیں گے, ولتعرفنہم فی لحن القول, لیکن آپ ان کو ضرور بھی ضرور پہچان لیں گے گفتگو کے لہجے سے. کیا مطلب؟ کہ اگر ہم منافقوں کے نام لے کر ان کا چہرہ بتا کر آپ کو بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں, اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا تھا. جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے, یہ منافق ہے, یہ منافق ہے. اور اسی لیے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کی نماز جنازہ پڑھا دیتے تھے, لیکن بعد میں حکم آ گیا کہ اب ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے. چنانچہ منافقوں کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھانی ختم کر دی تھی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ منافقوں کے نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتا دیے گئے تھے, اور آپ نے وہ نام اپنے ایک صحابی کو بتائے تھے. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. اور کہا جاتا تھا کہ حضرت حذیفہ جو ہیں وہ صاحب السر ہیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب کسی جنازے میں جاتے تھے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ ہیں یا نہیں ہے اس جنازے میں. اگر حضرت حذیفہ ہوتے تھے تو نماز جنازہ پڑھتے تھے, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمیں کسی کو منافقوں کے نام معلوم نہیں, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھے, بتا دیے گئے تھے, اور حضرت حذیفہ کو معلوم تھے. تو جس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نام نہیں بتائے گئے, اس وقت تک یہ آیت آئی تھی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے چہرے آپ کو دکھا دیں, ان کے نام آپ کو بتا دیں, لیکن آپ ان کو پہچان لیں گے بات کے لہجے سے. کیا مطلب؟ کہ یہ منافق ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کے نام نہ بھی بتائیں تو ان کی گفتگو کا جو طور طریقہ ہے, ان کا لہجہ, وہ بتا دے گا کہ یہ سچے مسلمان ہیں یا منافق. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ حس رکھی ہے. اگر ایک آدمی ذرا فراڈی سا ہو نا, نیک بن کے, تو آپ بھی پہچانے, آپ کہیں گے یار آدمی ٹھیک نہیں لگتا, آپ خود کہہ دیتے ہیں. اور ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں, یار آدمی تو بڑا مخلص لگتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ آپ تھوڑی دیر کسی آدمی کے پاس رہے, اس کی باتیں سنی, تو کچھ دیر میں آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی اندر سے کچھ بھی ٹھیک ہی لگتا ہے. کبھی دھوکہ بھی ہو جاتا ہے اس میں, لیکن اکثر وہ آدمی کی رائے صحیح ہوتی ہے. اور کسی آدمی کو آپ دیکھتے ہیں بڑی اچھی اچھی باتیں لگ کر رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں یار یہ آدمی کچھ ٹھیک نہیں لگتا, کچھ گڑبڑ ہے یہ معاملہ اس کا. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ حس رکھی ہے, اور یہ حس جو عام آدمیوں بھی ہوتی ہے, لیکن جو متقی ہوتا ہے اس کے اندر یہ حس اور بڑھ جاتی ہے. اور جو صحابہ ہیں ان میں یہ حس اور بڑھ جاتی ہے، اور انبیاء اکرام علیہ السلام میں تو یہ حس اور بڑھ جاتی ہے. چنانچہ اس کو کہا جاتا ہے فراست. اب اسی کو حدیث میں فرمایا گیا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی طرح اور اسی لیے اولیاء اللہ جو ہیں وہ ایک نظر ڈال کے پہچان لیتے ہیں، ان کو پتہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کون کتنے پانی میں ہے. اور اسی لیے بہت سارے اولیاء اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کہتے دیتے تھے کہ فلاں آدمی لوگ آتے ہیں ہماری مجلس کے اندر اور زنا کر کے آتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون کیا کر کے آیا ہے. لیکن یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرز پر بڑے رحیم ہوتے ہیں، کریم ہوتے ہیں، اور غلطیوں کو چھپانے والے ہوتے، ظاہر نہیں کرتے. تو یہی طریقہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ منافقوں کو ان کے لہجے سے پہچان لیتے تھے لیکن ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ میں تمہیں پہچان گیا ہوں. یہ طریقہ ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا، صحابہ کا، اولیاء اللہ کا، کہ وہ لوگوں کو رسوا نہیں کرتے، لوگوں کو رسوا نہیں کرتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کو ضرور بس ضرور پہچان لیں گے گفتگو کے لہجے سے. آپ ضرور بس ضرور ان کو پہچان لیں گے گفتگو کے لہجے سے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بس ضرور تم مسلمانوں کو آزمائیں گے یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تاکہ ہم تمہارے اندر کی خبریں معلوم کر لیں، اندر کی خبروں کی آزمائش کر لیں. بلکہ اگر اور اچھا ترجمہ کریں تو وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تمہاری خبروں کا امتحان لے لیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ مومنین کو آزمایا جاتا ہے، مومنین کو آزمایا جا، ہر مومن کو دنیا میں آزمایا جاتا ہے. یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے. بلکہ یہ جو پیسہ آتا ہے، صحت آتی ہے، طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، تعلقات آتے ہیں، یہ بھی آزمائش ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ لے کے آزماتے ہیں. یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں انسان پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور بس ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے کہ تم میں سے کون مجاہد ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں، کون مجاہد ہیں اور کون صبر کرنے والے ہیں. اور یہی بات 20ویں پارے میں بھی آئی ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ خالی لا الہ الا اللہ کہنے سے بات پوری نہیں ہو جاتی، ایمان تو مکمل ہو جاتا ہے لیکن بات پوری نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں سچا بھی ہے یا نہیں ہے. اب آدمی آج ایمان کی سچائی کا پتہ ہی چلتا ہے کب؟ یا تو جب کہ پیسہ خوب مل رہا ہو، یا جب تکلیف بہت آ رہی ہو، اس وقت میں آدمی کو کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ آدمی ایمان کے اوپر سچا ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم ضرور بس ضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم جان لیں کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہاری خبروں کا امتحان لے لیں، تمہاری خبروں کا امتحان لے لیں. اور یہ امتحان سب کا ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ آزمایا جاتا ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو، پھر اس آدمی کو جو انبیاء کے قریب ترین ہو، پھر اس آدمی کو جو ان کے قریب ترین ہو. اسی کو کہا جاتا ہے جیسی جیسی بلائیں ویسی ویسی آتائیں، اور اسی کو صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسی جیسی آتائیں ویسی ویسی بلائیں. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی اونچے منصب پر پہنچنا چاہیں تو امتحانات دینے پڑتے ہیں، یہ امتحان، یہ امتحان، یہ امتحان. کتنے امتحان دیتے جائیں گے، اوپر چڑھتے چلے جائیں گے. دین میں بھی اسی طریقے سے ہے، آزمائش آتی ہے چھوٹی سی، اس میں گزر گیا ایک اور، پھر اس سے گزر گیا پھر ایک اور. اسی لیے دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، مومن اس میں ترقی کرتا رہتا ہے، اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، تنگی میں، ترشی میں، مال میں، دولت میں، صحت میں، بیماری میں، اپنے ایمان پر ڈٹا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، اس کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ ہمیں علم ہو جائے کہ تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں، کون صبر کرنے والے ہیں، اور تاکہ ہم تمہاری خبروں کا، تمہاری اخبار، تمہاری خبروں کا امتحان لے لیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور جنہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی جبکہ ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بیکار کر دے گا کیا مطلب؟ کہ اگر کوئی منافق نماز پڑھتا ہے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، آخرت میں اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ جیسے کافر اگر نماز پڑھے تو بیکار ہے، اس طرح منافق اگر نماز پڑھے تو بیکار ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ یہ بڑی اہم آیت ہے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اب اعمال کس طریقے سے باطل ہوتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا کہ اللہ پناہ میں رکھے، ایک تو کفر ہے، کفر کی وجہ سے انسان کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اسی لیے سارے بزرگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں خاتمہ بالخیر کی کہ یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، کیونکہ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو یہ ہماری نیکیاں، نماز، روزے، زکوٰۃ، پڑھنا پڑھانا، درس قرآن دینا سننا، یہ سب کام آ جائے گا۔ اور اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، ایمان ہی نہ ہو تو جو کچھ محنت ہے ساری کی ساری بیکار ہو جاتی ہے۔ ایک دوسری چیز جو اعمال کو خراب کرنے والی ہے وہ ہے دکھاوا۔ نماز آپ پڑھیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بڑا اجر و ثواب ہے، وہی نماز اسی جگہ میں اسی انداز سے اگر آپ پڑھیں کسی کو دکھانے کے لیے تو ثواب کچھ نہیں ہے۔ ریا انسان کے عمل کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی طرح احسان جتانا، جس کو قرآن مجید میں فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات کو احسان جتا کے باطل مت کرو۔ آپ نے کسی کو 5000 روپے دے دیے اور پھر کہا دیکھ لو میں نے تجھے 5000 روپے دیے تھے نا، اب یہ جو آپ نے اس کو ایک چوٹ ماری تو وہ 5000 روپے تو آپ کے گئے، یعنی اس کا تو آخرت میں ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ نے صدقہ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، احسان اس پہ جتا دیا۔ قرآن نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اپنے صدقات باطل مت کرو، خراب مت کرو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ جس کو آپ نے صدقہ دیا، جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا، اگر آپ نے وہ احسان اس پر جتا دیا، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنے ثواب کے اندر یہ کمی کر دی، یہ ثواب آپ نے ختم کر دیا۔ تو اس لیے آدمی کو جو کام کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرے تو ثواب ملتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تو دیکھو بزدل مت بنو اور صلح کی دعوت مت دو، اور حال یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، اللہ تمہارے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بزدل مت بنو اور کافروں کو صلح کی دعوت مت دو۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ابتداء صلح کر لینا بھی جائز ہے، جبکہ مسلمانوں کی مصلحت اس میں دیکھی جائے، محض بزدلی اور عیش کوشی اس کا سبب نہ ہو۔ اور اس آیت نے شروع میں فلا تہینوں کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ممنوع وہ صلح ہے جس کا منشا بزدلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے فرار ہو۔ اس لیے اس میں بھی کوئی تعارض نہیں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کی آیت کے حکم کو اس صورت کے ساتھ مقید کیا جائے جس میں صلح جوئی کا سبب بزدلی نہ ہو بلکہ خود مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہو۔ حاصل یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ صلح کرنا جائز ہے، اگر کافر خود درخواست کریں کہ ہم سے صلح کر لو تو بھی آپ صلح کر سکتے ہیں اگر مسلمانوں کی اس میں مصلحت ہو۔ اور خود آگے بڑھ کر بھی آپ کافروں کو صلح کی پیشکش کر سکتے ہیں بشرطے کہ مسلمانوں کی اس میں مصلحت ہو. لیکن اگر صلح کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم جو عیاشیاں کر رہے ہیں وہ باقی رہیں اور ہمارے عیش میں کوئی کمی نہ آئے اور مقصد بزدلی ہو کہ جہاد میں کہیں شرکت نہ ہو جائے جان بچانے, تو پھر یہ اللہ تعالی نے منع فرمایا. فرمایا بزدل مت بنو اور کافروں کو صلح کی دعوت مت دو, تو مصر بلند ہوگے, اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہرگز اللہ تعالی تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا. فرمایا دنیا کی زندگی کھیل کود ہے, یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. ہمارے دادا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم بچپن میں وہ مٹی کے گھروندے بناتے تھے, مٹی کے گھر بناتے, یہ میرا گھر ہے, دوسرے بچے نے کہا یہ میرا گھر ہے. اب ایک بچے نے دوسرے بچے کا گھر توڑ دیا, اب رو رہا ہے, بے تحاشا آنسو بہ رہے ہیں کہ جناب یہ میرا گھر ٹوٹ گیا. اب بڑے ہنستے ہیں کہ دیکھو یار کیا گھر تھا, نہ اس میں رہ سکتا ہے نہ جناب کچھ بھی نہیں, ایسی مٹی کا گھر ہے. یہ تو بچے کو سمجھاتے ہیں بیٹی گھر ور کچھ نہیں, تو مذاق تھا کھیل کود تھا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آخرت میں پہنچیں گے تو یہی بات بالکل حال ہوگا, آدمی ہنسے گا کہ یا اللہ جن گھروں پر میں لڑ رہا تھا ایک ایک انچ پر اور ایک ایک فٹ کے اوپر, پڑوسیوں سے لڑائی فلاں سے لڑائی, یہ سب مذاق تھا, ایسا تھا جیسے مٹی کے گھروں تھے. اور حقیقت یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ اس دنیا سے کیا لے کر جاتا ہے, یہ گھر یہیں, یہ کوٹھی یہیں, یہ بنگلہ یہیں, یہ کار یہیں, لاش چلی جاتی ہے اور پھر وہ آدمی وہاں کوئی چیز ساتھ لے کر نہیں جاتا. قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے. وہ بچے پر آپ ہنستے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ مٹی کے گھروندہ بنا کے اس پہ لڑ رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ کہ ہم جو لڑتے ہیں اس کا بھی یہی حال ہے. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے, اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بن جاؤ اللہ تمہیں اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے اعمال نہیں مانگے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال مانگے اور بہت ہی زیادہ مانگے تو تم بخل کرو گے اور تم اپنے اندر کا کھوٹ ظاہر کر دو گے. اب اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیسہ مانگتے ہیں تو کتنا تھوڑا, نہ کوٹھی پر زکات ہے, نہ فرنیچر پر زکات ہے, نہ گاڑی پر زکات ہے, نہ موٹر سائیکل پر زکات ہے, جتنی نئی اے سی پر زکات ہے, نہ فریج پر زکات ہے, جو چیزیں گھر میں آپ استعمال کر رہے ہیں اس پر زکات نہیں. زکات آپ نے کوئی پلاٹ رکھا ہوا ہے اپنے بیٹوں کے لیے, اس پر زکات نہیں. آپ نے تین گاڑیاں رکھی, ایک آپ کی ہے, ایک بیٹے کی ہے, ایک فلاں کی ہے, کسی پر زکات نہیں. زکات صرف کس پر ہے؟ سونے پر, چاندی پر اور کرنسی پر اور مال تجارت, چار چیزوں پہ زکات ہے, سونا, چاندی, کرنسی اور مال تجارت. پھر وہ بھی 100% نہیں بلکہ صرف 2.5%, اور وہ بھی کل آمدنی پر نہیں بلکہ آپ نے فرض کیجئے کہ تجارت سے کمایا, آپ نے 1 کروڑ روپیہ کی تجارت کی ہوئی ہے اور آپ نے سال بھر میں اس سے 50 لاکھ کمایا, 50 لاکھ آپ نے کمایا, سب راست خرچ کر دیا, باقی بچا 10 لاکھ. 1 کروڑ پہلا تھا, اب کتنے ہو گئے؟ 1 کروڑ 10 لاکھ. شریعت یہ کہتی ہے 1 کروڑ 10 لاکھ کے اوپر تم 2.5% تھے, جو 40 لاکھ تم کھا گئے سال کے اندر وہ بھی تمہارا. اب کتنی اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا, اب وہ 2.5% دن ہم سے نکلتا, 10 طرح کے ہیلے بہانے کہ تملیغ کرا لو پھر واپس آ جائے, یوں کر لو وہ کر لو. وہ 2.5% نکالنا بھی مسلمانوں کے لیے ایک مشکل بن جاتا, اللہ پناہ دے. اب اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے پیسے نہیں مانگتا اور جو مال مانگتا ہے وہ بھی صرف تمہارے ہی فائدے کے لیے اور وہ بھی بہت تھوڑا سا, چند چیزوں پر زکات ہے اور وہ بھی جو بچ جائے سال بھر گزرنے کے بعد اس پر زکات ہے اور وہ بھی صرف 2.5%. ہاں انتم ہا اولا, تم ہی تو وہ لوگ ہو جن کو بلایا جا رہا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو, لیکن پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ بخل کرتے ہیں, اور جو بخل کرے گا وہ بخل کر رہا ہے اپنی ذات سے, یعنی اس کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے تم محتاج ہو. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے تم محتاج ہو. اور آخر میں دھمکی دے دی کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اگر تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ دوسری قوم تبدیل کر دے گا. ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں یہ آیا کہ اگر تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تعالی تمہیں تبدیل کر دے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ اگر ہم غلطیاں کریں تو وہ آ جائیں گے؟ تو وہاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ یہ کیا مطلب کہ اگر عربوں نے چھوڑا تو دین منتقل ہو جائے گا کس کی طرف؟ عجم کی طرف. چنانچہ آپ دیکھیے کہ یہ دین جو ہے اس کے مرکز منتقل ہوتا رہا ہے. مدینہ منورہ تھا, وہاں سے کوفہ چلا گیا, کوفہ سے بغداد چلا گیا, بغداد سے اندلس چلا گیا, ایک زمانے میں دہلی جو تھا بڑا دین کا مرکز تھا, ایک زمانے میں جناب بغداد بڑا دین کا مرکز تھا, ایک زمانے میں اندلس دین کا مرکز تھا. مختلف علاقے مراکز رہے ہیں دین کے, لیکن جب وہ دین نہیں تھامتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین وہاں سے کھینچ کر دوسری طرف منتقل کر دیتے ہیں. فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے, تم ہی لوگ محتاج ہو, اور اگر تم منہ موڑ لو گے اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تبدیل کر دیں گے. ثم لا یکونوا امثالکم, اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے یعنی تم سے بہتر ہوں گے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں گے. حاصل ان سب کا یہ ہے میرے دوست اور بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے, نعمتیں عطا کی ہیں, سانس عطا کیے ہیں, مال عطا کیا ہے, اور طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں. یہ رب کی عطا کرتا ہے, تو رب پر بھی کچھ خرچ, رب کے دین پر کچھ خرچ ہونا چاہیے. اللہ کو بے نیاز ہے. وہ جو آپ 2.5% 5% کچھ خرچ کرو گے وہ اصل میں اللہ کے خرچ نہیں, آپ کا اپنے لیے خرچ ہے, آپ کی قبر میں کام آئے گا. میں اگر خرچ کروں گا تو میری قبر میں کام آئے گا, مجھے فائدہ ہوگا. اس لیے آدمی کو اپنا کچھ وقت, اپنا کچھ پیسہ, اپنی کچھ صحت, اپنی کچھ طاقت, اپنی جو نعمتیں تھوڑی تھوڑی اللہ کے راستے میں لگانی چاہیے. 100% نہ صحیح, 2.5% ہی لگائیں, لیکن 2.5% وقت بھی لگائیں, 2.5% پیسہ بھی لگائیں, 2.5% اور چیزیں بھی لگائیں, تاکہ جس رب نے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے شکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين ہمارے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے گھروں سے نکلنے کو قبول فرما لیجئے. تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے. قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے. اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے, آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے. یا اللہ جو ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جو رمضان آ رہا ہے یا اللہ اس کی خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. روزے آسان فرما دیجئے, تراویح آسان فرما دیجئے, تلاوت قرآن آسان فرما دیجئے, راتوں کا تہجد آسان فرما دیجئے, اپنا ذکر آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں رمضان کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. رمضان کو یا اللہ عبادت کا رمضان مہینہ بنا دیجئے, عافیت کا مہینہ بنا دیجئے. یا اللہ یا ارحم الراحمین رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.